علم حدیث کی بنیادی طور پر تین تقسیمات کی جاتی ہیں، درایت الحدیث، روایت الحدیث اور اسماء الرجال. علم درایت الحدیث، علم روایت الحدیث اور علم اسماء الرجال. جو درایت الحدیث ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک احادیث پہنچنے کی کیفیت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ راوی عادل ضابط ہیں یا نہیں ہیں، سند متصل ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا ضعیف. یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ درایت الحدیث میں. اور روایت الحدیث کا دوسرا نام متن الحدیث ہے، علم متن الحدیث، یہ روایت الحدیث ہے. اور اس علم کا موضوع جو ہے علم حدیث کا، وہ ذات رسول ہے. رسول ہونے کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی شرح ہے حدیث، جو چیز قرآن مجید میں مجمل یا مشکل ہے اس کی توضیح اور تفصیل حدیث میں ہے. اس طرح حدیث کو قرآن کی شرح اور بیان بنا کے وہ قرآن کے بعد حدیث کو مستقل حیثیت نہیں دے رہے. حالانکہ حدیث کو بھی ادلہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور دلیل تب ہوتی ہے جب اس کی مستقل حیثیت ہو. جس کی مستقل حیثیت نہ ہو وہ دلیل نہیں ہوتی. اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. یعنی اہل الحدیث کے ہاں دلائل صرف دو ہی ہیں، حدیث اور قرآن، بس. وحی الہی کے سوا اور کسی چیز کو یہ دلیل نہیں مانتے. کیونکہ باقی جتنے بھی یہ چیزیں شمار کرتے ہیں وہ مستقل دلیلیں نہیں ہیں. قیاس کو کچھ لوگ کہتے ہیں دلیل، وہ بھی مستقل دلیل
نہیں ہے.
اس کے لیے بھی قیاس کیا ہے؟ الحاق و فرع بأصل لعلة جامعة بینہما. یہ جو اصل ہے یہ کدھر سے آئے گی؟ قرآن و حدیث سے ہی آئے گی نا. تو اس لیے قیاس دلیل نہیں ہے. ہاں اس کو طریقہ استنباط، طریقہ استخراج کہہ لیں، وہ آپ کی وردی ہے، لیکن اس کو دلیل نہیں کہا جائے. اس طرح اجماع کو دلیل نہیں کہتے، کیونکہ اجماع بھی کتاب و سنت سے مستنبط کسی مسئلے پہ ہوگا نا. اصل کیا ہوا کتاب و سنت؟ تو دلیل وہ ہوتی ہے جس کی مستقل حیثیت ہو. اور اگر حدیث کو صرف اور صرف قرآن کا شارح قرار دے لیا جائے تو پھر جو حدیث ہے اس کی مستقل حیثیت نہیں رہتی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث قرآن کی شرح بھی ہے اور حدیث میں مستقل احکام بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا دوسرا نمبر ہے، پہلے نمبر پہ قرآن اور دوسرے نمبر پہ حدیث. اس کے لیے وہ حدیث معاذ پیش کرتے ہیں، وہ معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ یمن بھیجا، ہاں جی کیسے فیصلہ کرو گے؟ کتاب اللہ سے نہ ملا تو پھر حدیث سے. وہ روایت ہی سخت ضعیف ہے، ثابت ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو سنت کو قاضی کی حیثیت دیتے تھے. قرآن کا مطلب سمجھنا ہوتا تو اس کو سنت پہ پیش کرتے، کیونکہ قرآن کا حکم وہی ہوگا جو سنت ثابت کرے گی. تو سنت کو وہ قاضی بناتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی محفوظ کرنا اور لکھنا یہ شروع کر دیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے. وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کلما سمعتہ اکتب، کہ میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا وہ لکھ لیتا تھا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ما کانا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیث منی الا ما کان من عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فانہ یکتب ولا اکتب. کسی کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں تھیں سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے, وہ لکھا کرتے تھے میں لکھتا نہیں تھا. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیثیں کتابوں میں زیادہ ہیں.
جی
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر بن عاص عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں مجھ سے زیادہ ہیں لیکن کتابوں میں تھوڑی ہیں. پھر یہ کیا ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں رہتے تھے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن عمر بن عاص یہ مصر اور طائف میں رہے. جو طلباء علم ہے یہ مصر کی نسبت مدینہ کی طرف زیادہ جاتے تھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا اور اس پہ خوب محنت بھی کرتے تھے, جبکہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی آدمی تھے. سیاست میں ہونے کی وجہ سے طلباء ان کے پاس کم جاتے ہوں گے اور ان کو فرصت بھی
کم ہی ملتی
ہوگی. ظاہری بات ہے کہ سلطنت کے امور کو دیکھنا اور اس کے لیے باغ دوڑ کرنا یہ خاصا وقت چاہتا ہے. اسی طرح سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب کی کچھ کتابیں حاصل کر رکھی تھیں. وہ طلباء علم کا رجوع سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ تھا. اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی احادیث کو ایک کتابچے میں لکھ رکھا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضبط ان کے حفظ میں ان کا سارا علم تھا. تو جو چیز سینے میں محفوظ ہو اس کو اخذ کرنے کے لیے ذوق شوق زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں بندے کے ختم ہونے کے ساتھ یہ ختم نہ ہو جائے. جو کتاب میں لکھ دیا گیا چلو
پڑھ,
جب موقع ملا پڑھ لیں گے, وہ محفوظ ہو گیا. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چونکہ طلبا علم کا رجحان زیادہ تھا تو ان کی مرویات زیادہ نقل ہوئی ہیں. اسی طرح اور کئی ایک دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی جاتی تھی. اس طرح کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ او ما فی ہذہ صحیفہ, پوچھا نا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا جی صرف قرآن مجید ہے یا پھر فہم اعطیہ رجل مسلم, وہ فہم ہے جو اللہ کسی مسلمان بندے کو عطا کرتا ہے, یا پھر او ما فی ہذہ صحیفہ, یا وہ کچھ ہے جو اس صحیفے میں درجہ صحیفے میں کیا تھا. العقل وفقاق العصیر ولا یفتر مسلم بھی کافرین, اس میں قیدیوں کو چھڑانے کے حکام, دیت کے حکام, اور یہ حکم تھا کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اکتبو لی ابی شاہ والی روایت, یہ خطبہ حج اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا سہارا لے کے لا تکتبو عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ, کہ مجھ سے کچھ نہ لکھو اور جو قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے اگر کسی نے تو اس کو مٹا دے, تو یہ شبہ باطل ہے. کیونکہ یہ ممانعت ابتدائی اسلام میں تھی جب قرآن اور حدیث کا کوئی امتیاز نہیں تھا, بعد میں اجازت مل گئی. ایک اس کا جواب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا، لکھنے سے مطلقاً منع نہیں کیا تھا، بلکہ دونوں چیزوں کو ملا کے لکھنے سے منع کیا تھا. ملا کے لکھنے سے اس لیے منع کیا تھا تاکہ قرآن الگ محفوظ ہو جائے، حدیث الگ محفوظ ہو جائے، قرآن اور حدیث آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں بھی کتاب لکھی جاتی رہی، حدیث کی کتابت ہوتی رہی. جس طرح کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بحرین بھیجا تو انہیں یہ نصاب زکوٰۃ کا ایک تفصیلی خط لکھ کے دیا، جس میں سارے جانوروں کی اور اسی طرح چاندی کی زکوٰۃ کے احکامات ہیں. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی تحفۃ الافدی کے مقدمے میں مبارک پوری صاحب نے واقعہ نقل کیا ہے. حسن بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث اپنے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی. میں نے وہ حدیث اپنے استاد سے سنی ہوئی تھی تو کہنے لگے یہ حدیث میری نہیں ہے. میں نے کہا میں نے یہ آپ سے سنی ہے. تو فرمانے لگے وہ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا چلو میں کتابیں دیکھتا ہوں، اگر ان میں حدیث ہوئی تو وہ میری ہوگی، جب کتابیں نکالی گئی تو وہ حدیث مل گئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں اپنی حدیث کو
لکھوایا تھا.
حماد بن منبے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ ابن منبے کے بھائی ہیں. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث لکھی ہوئی تھی. وہ اپنے صحیفے سے احادیث بیان کیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں اس صحیفے کی احادیث بہت ساری موجود ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں، مسند احمد میں تقریباً پورا صحیفہ ہی وہ موجود ہے. البتہ تدوین کا جو سلسلہ ہے یہ شروع ہوا تابعین کے دور میں، تابعین کے آخری دور میں. تدوین کے لحاظ سے سب سے پہلی کتاب نبی ابن صبیح کی ہے، اور بعد کہتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ کی ہے. امام زہری نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کہنے پہ لکھنا شروع کیا تھا، یہ سرکاری حکم سے حدیث لکھا کرتے تھے. ربی ابن صبیح، یہ ساری باتیں تحفۃ الافدی کے مقدمے سے ہیں، اس میں موجود ہیں.
جتنی بھی آپ لکھوا رہے ہیں جو آپ نے پہلے سے،
اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعید ابن ابی عروبہ نے سب سے پہلے تدوین کی ہے حدیث کی، لیکن سعید ابن ابی عروبہ جو ہیں وہ 156 میں فوت ہوئے ہیں، اور امام زہری کو عمر بن عبدالعزیز نے لکھنے کا حکم دیا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز 101 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اس لیے یہ سعید ابن ابی عروبہ والی جو بات ہے یہ درست معلوم نہیں ہوتی. اس تدوین میں کوئی خاص ترتیب نہیں تھی. جو ترتیب کے ساتھ تدوین ہے اس میں سب سے پہلی کتاب موطا مالک ہے، کہ انہوں نے فقہی ترتیب پر اس کو لکھا ہے. اسی طرح معمر ابن راشد، امام مالک مدینہ میں تھے تو معمر یمن میں، اور اسی طرح امام اوزائی ابو عمر عبد الرحمن الاوزائی یہ شام میں تھے، سفیان ثوری کوفہ میں تھے، حماد ابن سلمہ بصرہ میں تھے، ان سب نے کتابیں لکھی. یہ سارے لوگ امام مالک رحمہ اللہ کے ہم اثر تھے. پھر ایک دور آیا کہ مسانید پر کتابیں لکھی گئیں، جیسا کہ اب تفصیل سے پہلے ذکر کر چکے ہیں. اس کے بعد صحابہ والا دور شروع ہوا، اور یہ تدوین کا سلسلہ اس کے بعد سے لے کے اب تک
بڑھتا ہی چلے
جاری و ساری ہے. تو احادیث بھی قرآن مجید کی طرح بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ کی گئی ہیں اور یہ باقاعدہ طور پر حجت اور دلیل ہیں. جس طرح قرآن مجید باقاعدہ حجت ہے ویسے ہی حدیث بھی حجت ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مطلقاً حدیث کا انکار کر دے. مطلقاً تمام تر حدیثوں پہ صاف ہاتھ صاف کرے کوئی بھی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ افراد بعض جزئیات کے منکر رہے ہیں جیسے شیعہ معتزلہ خوارج. کبھی لوگوں نے خبر واحد کہہ کر انکار کیا ہے, کبھی حدیث کو عقل اور قرآن کے خلاف کہنے کی کوشش کی ہے. آج سے کوئی ڈھائی 300 سال پہلے کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے مطلق طور پر حدیث کا انکار کیا اور کچھ تو حدیث کے وجود کے ہی منکر ہو گئے, جبکہ قرآن و حدیث میں حدیث کی حجیت کے دلائل بے شمار ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امر اور نہیں یہ دونوں حجت ہیں. اگر دونوں حجت نہ ہو تو حکم دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ آیت مسئلہ فے کے بارے میں ہے, کہ یہ فے میں کے متعلق ہے کہ جو کچھ والے فے میں سے دیں لے لو اور جو کچھ نہ دیں اس سے باد رہو. تو یہ مالے فے کا حکم ہے کیونکہ آیت کا شان نزول فے کے متعلق ہے, سیاق یہی کہتا ہے. لیکن یہ اعتراض بالکل باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے. سیاق کوئی بھی ہو, شان نزول کوئی بھی ہو, دیکھا جاتا ہے کہ شریعت نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں. الفاظ اگر خاص ہوں گے تو خصوص ہوگا, اور الفاظ اگر عام ہوں گے تو پھر حکم عموم کا ہی جاری ہوگا, عام حکم لگے گا. اسباب نزول, اسباب ورود, سیاق کلام کے ساتھ کسی چیز کو خاص نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب حکم کے اندر الفاظ عام ہیں تو سیاق میں موجود یا سبب نزول یا سبب ورود بطریق اولا اس عام کے عموم میں داخل ہوگا. لیکن اس شان نزول کا عام کے عموم میں داخل ہونا عام کے دیگر افراد کے لیے ماننے نہیں بنے گا. اسی طرح عام کے افراد میں سے بعض افراد کا ذکر عام کے عموم کو ختم نہیں کرتا, اور اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے, اسباب کے خصوص کا نہیں ہوا کرتا. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ہاں الا بثبت, کوئی دلیل آئے, کوئی دلیل آئے جو اس کی تخصیص کر دے کہ اسے صرف یہی مراد ہے اور کوئی مقصود نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. دلیل کے ہوتے ہوئے تو بات ہی اور ہے, مگر نہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کہ کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار ہی نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اس کے بارے میں اپنا کوئی اختیار رکھیں, وہ یہ سوچتے رہیں کہ میں عمل کروں یا نہ کروں, یہ اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے. ایماندار ہے تو بلا تامل اس کو فیصلہ قبول کرنا پڑے گا. اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا فیصلہ یہ حجت ہے. اگر حجت نہ ہو تو لوگوں کا اختیار ختم نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ ایمان والے تب بنیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حجت مان لیں, اور پھر ایسا مانیں کہ دل میں کسی قسم کی کوئی میل نہ ہو, تنگی نہ ہو, سرے تسلیم خم کر لیں. اگر مان لیا, عمل کر لیا, لیکن دل میں خلش باقی رہی, تو بھی مسلمان مومن نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. عدم حرج ہو تو پھر ایمان ہے, مگر نہ نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اسوہ کا معنی ہوتا ہے نقش قدم پر چلا جائے. اگر آپ کا امر و نہی حجت نہیں تو اسوہ کیسے بنیں گے؟ اسوہ ہونے کے لیے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. تو گویا یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ کے افعال و اقوال, آپ کی تقریرات و خاموشیاں, یہ سب کیا ہیں؟ حجت ہے. فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, یہ نہیں کہا فی اموری ہل عبادیہ اسوہ حسنہ, مطلق کہا ہے نا. یہ امور عادیہ اور امور عبادیہ میں فرق کر کے اور لائن پھیر دینے والے کہ امور عادیہ یہ کوئی سنت و حدیث نہیں ہے, یہ کوئی حجت اور دلیل نہیں, یہ سراسر غلط اصول اور قاعدہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اسوہ ہیں مکمل. اسی طرح فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امره, کہ جو لوگ رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں, ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم, کہ انہیں کوئی آزمائش یا دردناک عذاب نہ آن پہنچے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنے والوں کو فتنے یا دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. تو یہ جس کام کے ترک پر وعید ہو, فقہا کے نزدیک وہ کام کیا ہوتا ہے؟ فرض اور واجب. جس کے ترک پر وعید ہو وہ کام فرض اور واجب ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرنا یہ فرض اور واجب ہے. تو مخالفت ترک کیسے ہوگی؟ اتباع کر کے. اسی طرح فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات کے حجت ہونے کی دلیل ہے کہ اگر تمہارے اندر اللہ کی محبت موجود ہے تو رسول کی اتباع کرو, اور اللہ کی محبت ایمان کا تقاضا ہے, جس کے بغیر آدمی ایماندار نہیں بن سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر موقوف ہے. اگر لوگ رسول کی اتباع نہ کریں تو ایماندار نہیں ہو سکتے, بلکہ قرآن کے ماننے والے بھی نہیں رہتے.
جی,
قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جن میں خاص حدیث کی طرف اشارہ ہے, جیسے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مِنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. مسلمانوں کو اپنے پہلے قبلے سے کس نے پھیر دیا, یہ سوال کریں گے, کہیں گے, باتیں کریں گے, چیم گوئیاں کریں گے پاگل لوگ, بے وقوف لوگ. مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا, اور پھر اللہ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا. اب بیت المقدس کے قبلہ قرار دینے کا حکم قرآن مجید میں موجود نہیں, بلکہ کہاں ہے؟ احادیث میں ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو حکم حدیثوں میں ہے وہ اللہ کا ہی حکم ہے. اسی طرح وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ راز کی بات کی تو اس بیوی نے راز کو فاش کر دیا, اللہ نے اپنے نبی کو اس کی خبر دے دی. اللہ نے اپنے نبی کو جو اطلاع دی وہ قرآن میں نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ حدیث میں، کہ جب نبی سے پوچھا، نبی نے اپنی بیوی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بیوی نے کہا آپ کو کس نے خبر دی؟ تو کیا کہا؟ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم الخبیر نے خبر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی سے سوال کرنا قرآن میں مذکور نہیں، لیکن جواب مذکور ہے. منکرین حدیث یہاں پر بھی ڈھینگ مارتے ہیں، کہتے ہیں اظہرہ اللہ علیہ میں مذکور ہے، لیکن یہ بات غلط ہے. اظہرہ اللہ علیہ تو ایک خبر ہے، ایک حکایت ہے، ایک حکایت ہوتی ہے اور ایک محقی انہو. حکایت محقی انہو کا غیر ہوا کرتی ہے، اگر اس کو محقی انہو مان لیں تو بات غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ محقی انہو پورا واقعہ ہے. واقعہ کی طرف ماض اشارہ بھلا پورا واقعہ ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، ان اتبعوا الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اس آیت میں نفی اور استثناء ہے، اور نفی اور استثناء حصر اور قصر کا فائدہ دیتے ہیں، کہ میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، وحی کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت صرف وحی کی پیروی ہوتی تھی، جس کی پیروی ہوتی تھی وہ آپ کی حدیث ہی تھی اور قرآن ہی تھا، لہذا حدیث بھی وحی ہے اور قرآن کی طرح حجت ہے، ورنہ اس آیت کا حصر اور قصر درست نہیں رہتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. انسان کے ساتھ اللہ کے ہم کلام ہونے کے تین طریقے، ایک خفیہ اشارہ، دوسرا پس پردہ کلام جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوئے، اور تیسرا طریقہ کسی فرشتے کو پیغام دے کر بھیجے. پھر کیا کہا؟ کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. تین طریقے ذکر کیے ہیں اور تینوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے اسی طرح آپ کی طرف وحی کی ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین تین طریقوں سے آیا ہے، قرآن مجید ان تین میں سے ایک طریقہ ہے، دوسرے دونوں طریقے وہ کہاں ہیں؟ وہ حدیث کی شکل میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کتاب بھی سکھائی ہے اور حکمت بھی سکھائی ہے، وہ کچھ سکھایا ہے جو تو نہیں جانتا تھا. کتاب تو قرآن ہے اور حکمت کیا ہے؟ حدیث. حکمت سے مراد حدیث ہے، لیکن حدیث کی ایسی حجیت اور حجیت پر ایسے وعدے دلائل ہونے کے باوجود بہت سے لوگ اس پر انکار کرتے ہیں، احادیث کو نہیں مانتے، اور اس کے لیے پھر وہ کئی ایک شبہات اور اشکالات پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت یہ وحی نہیں، لہذا حجت نہیں، وحی ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن اس شبہ کا کئی طریقوں کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جو چیز وحی نہ ہو وہ حجت نہیں ہوتی؟ یہ جو قاعدہ انہوں نے بنایا ہے یہ قاعدہ ہی غلط ہے. باپ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے، بیٹا اس حکم کو نہ مانے کیا یہ درست سمجھا جاتا ہے؟ باپ کا حکم بیٹے کو ماننا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے، تو باپ کا حکم کیا وہی ہے، وہی نہ ہونے کے باوجود ماننا پڑتا ہے. استاد کا حکم شاگرد کے لیے، باس کا حکم اس کے ماتحت ملازمین کے لیے، یہ سارے وہی تو نہیں ہوتے نا، وہی نہ ہونے کے باوجود حجت ہوتے ہیں، ماننے پڑتے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ، استاد اور باس کا درجہ بھی نہیں دیتے. وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ قصص میں، جب قبطی مارا گیا تو شہر کے باہر سے ایک آدمی آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ بادشاہ یا تبیرون بکا لیقتلو کا، تو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ نکل جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے خائف یترقب، اس آدمی نے یہ حکم وہی کے ذریعے دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مانا. معلوم ہوتا ہے کہ وہی کے علاوہ بھی باتیں حجت ہوتی ہیں، ماننا پڑتی ہیں. رہی حدیث، تو حدیث تو وہی الہی ہے، اس کے وہی ہونے پہ ابھی آپ کو دلائل دیے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ منکرین حدیث جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث وہی نہیں ہے، حدیث وہی نہیں ہے، حدیث کے وہی نہ ہونے کو یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. ولو کانا بعضہم لبعض ظہیرا، سارے مل جائیں، یہ جتنے بھی دلائل دیں گے نا اس بات کے دیں گے کہ قرآن وہی ہے، اس کا ہم نے کوئی انکار کیا ہے. دلیل کیا لینی ہے کہ حدیث وہی نہیں. پڑھو کوئی آیت، دلیل دینا اس کی، کیونکہ وہ تو خود قرآن کے علاوہ کسی چیز کو حجت نہیں مانتے، تو پھر قرآن سے ثابت کریں کہ حدیث وہی نہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ حدیث لکھی نہیں گئی تھی لہذا حجت نہیں، تو یہ بھی اصول ہی غلط ہے کہ جو چیز لکھی نہ ہو وہ حجت نہیں ہوتی. اب یہ کتبی والا جو اپنا وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کتبی مارا تھا وہ واقعہ لے لیں. اب وہ جو بندہ آیا تھا کہ یہ تو یہ بادشاہ لوگ قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، وہ لکھ کے تھوڑی لے کے آیا تھا. اور اگر تحریر کے بغیر کوئی چیز تسلیم نہ کی جاتی تو پھر تو انبیاء کی دعوت بیکار گئی نا. انبیاء نے دعوت کیسے دی زبانی بول کے؟ وہ لکھ کے تو قوم کو نہیں دیتے تھے نا. اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے فرعون کے غرق ہونے کے بعد، لکھی ہوئی وہی بعد میں نازل ہوئی کتاب والی، یہ کتاب کے علاوہ وہی تھی جس کا انکار کرنے پر فرعون کو غرق کیا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى وَصَائِرَ لِلنَّاسِ، قرون اولا کو فرعون کو غرق کرنے کے بعد ہم نے کتاب دی. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے 40 راتوں کے لیے گئے تھے، فرعون کی ہوتے تو یہ کرنے کا وقت ہی نہیں تھا، فرصت ہی نہیں تھی. پھر جن لوگوں پر کتابیں نازل ہوئیں ان پہ تو چلو کتاب آ گئی، نازل ہو گئی، اور دیگر انبیاء جن کو اللہ نے کتابیں نہیں دی وہ پھر گئی کام سے. خراب ہو گیا نا، پھر اسی طرح آج کل ہم جتنے بھی کاروبار کرتے ہیں، فون کال، موبائل پہ آرڈر، یہ سارا کچھ لکھ کے تو نہیں ہوتا نا
جی،
بلکہ زبانی کلام ہی ہوتا ہے
جی،
تو ایک دوسرے کی بات مانی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے. ویسے لطف یہ ہے کہ اگر یہ قاعدہ مان لیا جائے کہ جو لکھی ہوئی چیز نہ ہو وہ حجت
نہیں ہے،
تو پھر قرآن بھی حجت نہیں رہتا
جی.
میں کافروں نے کیا کہا تھا، لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، کتاب تو تھی نہیں، کتاب تو تھی نہیں، زبانی وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی ہی لوگوں کو سنائی، کتاب تو نہیں تھی نا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آپ نے لکھوا لیا، تو جب تک وہ لکھا ہوا نہیں تو پھر حجت
نہیں.
پھر مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ لکھی ہوئی وحی کا تو انکار نہیں کیا تھا نا انہوں نے، زبانی وحی کا انکار کیا تھا. باقی رہا یہ شبہ کہ لکھی نہیں جاتی تھی، تو حقیقت آپ کو بتا دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث لکھی جاتی تھی. ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی یہ روایت بالمعنی ہے، حدیث روایت بالمعنی ہے لہذا حجت نہیں. محدثین روایت کرتے ہوئے معنی کا خیال رکھتے ہیں، الفاظ کا خیال ہی نہیں رکھتے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا نہیں، لہذا حدیث حجت نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی اصول غلط ہے کہ جو چیز بالمعنی روایت ہو وہ حجت نہیں ہوتی. اپنے اس دعوے کو ثابت کریں نا قرآن سے. ان کے ہر اعتراض پر پہلا سوال یہ کریں، حدیث چونکہ لکھی نہیں تھی لہذا حجت نہیں، لاؤ قرآن سے آیت کہ جو چیز لکھی نہ وہ حجت نہیں ہوتی، حدیث روایت بالمعنی لہذا حجت نہیں، لاؤ قرآن سے دلیل کہ جو روایت بالمعنی وہ حجت نہیں ہوتی، حدیث وحی نہیں ہے لہذا حجت نہیں، لاؤ جو چیز وحی نہ ہو وہ حجت نہیں ہوتی، قرآن سے دلیل لاؤ، حدیث کے وحی نہ ہونے پر قرآن سے دلیل پیش کرو. یعنی کہ منکرین حدیث جو بھی اعتراض کرے نا،
پہلا سوال
یہ، چونکہ وہ حدیث کے منکر ہیں، حجت اور دلیل ان کے ہاں صرف اور صرف قرآن ہے، لاؤ قرآن سے دلیل، آیت پیش کرو. اس قاعدے کی کہ جو چیز روایت بالمعنی ہو وہ حجت نہیں ہوتی، اس کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے. جو مسائل نکالے جاتے ہیں وہ معنی کے لحاظ سے نکالے جاتے ہیں نا. اب کوئی بندہ کہے کہ ہادا شیء حرام، حرمت ثابت ہوگی، لا یحل لا یجوز کہنے سے بھی حرمت ہی ثابت ہوگی، تو معلوم ہوتا ہے کہ معنی محفوظ ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ویسے حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. اللہ کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور ذکر قرآن اور حدیث دونوں ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا اکثر حصہ روایت باللفظ پہ مشتمل ہے، روایت بالمعنی کرنے کے لیے تو محدثین نے شرائط لگائی ہیں، جس کو الفاظ یاد نہیں وہ روایت بالمعنی کرے، جس کو لفظ یاد ہوں وہ تو بالمعنی روایت کرتا ہی نہیں، روایت بالمعنی بہت قلیل ہے. پھر وہ احادیث جن کے الفاظ میں تعبد پایا جاتا ہے، ادعیہ اذکار، ان میں تو روایت بالمعنی کسی صورت بھی جائز نہیں. جیسا کہ برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، فلما بلغت اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، لا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، جو الفاظ میں نے پڑھائے ہیں وہی دہراؤ. اور پھر اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ روایت بالمانا ہو تو حجت نہیں، روایت باللفظ ہونے کی شرط لگا دی جائے اگر، پھر تو قرآن بھی ہاتھ سے گیا. قرآن مجید کا اکثر حصہ روایت بالمانا پہ مشتمل ہے، حدیث تو اس کے مقابلے میں اشرے اشیر بھی نہیں. تو رات انجیل زبور دیگر صحف یہ عربی میں نازل ہوئے تھے؟
نہیں،
دوسری زبانوں میں تھے نا
جی.
یہ سارے کے سارے تھے دیگر زبانوں میں، قرآن مجید میں ان کے حوالے اللہ نے دیے ہیں
جی.
کہ کتاب میں ہم نے یہ بات دادر کی جی. تورات و انجیل میں یہ جی بات جی. تھی. تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ روایت بالمعنی. موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو مکالمات ہوئے وہ کون سی عربی تھی؟ وہ تو عجمی تھی، غیر عربی زبان تھی. تو یہ سارے مکالمات قرآن میں عربی زبان میں ذکر ہوئے ہیں. اچھا یہاں پہ وہ ڈینگ مارتے کہتے وہ تو اللہ نے روایت بالمانا کیا نا، قرآن کو روایت بالمانا کس نے کیا؟ اللہ نے. اور حدیث کو روایت بالمانا کیا انسانوں نے، اس لیے قرآن تو حجت ہے حدیث حجت نہیں. لیکن اس کا جواب یہ ہے روایت بالمعنی ہونے کے لحاظ سے برابر حدیث اور قرآن برابر ہیں. کسی چیز کے روایت بالمعنی ہونے سے اس کی حجیت کی نفی تو نہ ہوئی
جی.
باقی انسانوں کے روایت بالمعنی کے حجیت ہونے میں جو آپ کو اشکال ہے، جو خلل آپ سمجھتے ہیں، وہ پیش کریں، اس دلیل لے کے آئیں. ایک شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حدیث ذنی ہے، جو چیز ذنی ہو وہ حجت نہیں ہوتی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تو یہ بھی فضول قسم کا اعتراض ہے. اب سوال یہ ہے کہ ظن کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں ظن پانچ معنوں میں استعمال ہوا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، یہاں پہ ظن بمعنی یقین ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو یہاں پہ ظن سے مراد ظن غالب ہے. ظن سے مراد کیا ہے؟ ظن غالب ہے. اسی طرح ان نظن الا ظنن فما نحن بمستيقنين، یہاں پہ ظن بمانا شک ہے. جھوٹ کے معنی میں بھی ظن استعمال ہوتا ہے، جھوٹ کے معنی میں بھی ظن استعمال ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ مَّن لَّا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَبَيْنَهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. يَظُنُّونَ کا معنی کیا ہے؟ يَكْذِبُونَ، جھوٹ بولتے ہیں. ظن کا معنی سوئے ظن بھی ہوتا ہے جھوٹ کے معنی میں. مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ یعنی کہ علم نہیں ہے بلکہ جو وہ باتیں کرتے ہیں، یہ بھی یکذبون کے معنی میں. یظنون سوئے ظن کے معنی میں. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، تو جو ایت وہ پیش کرتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ ظن حق کے مقابلے میں ہے کہ حق کے مقابلے میں ظن نہیں چل سکتا. لیکن ظن اگر غالب ہو حق کے مقابلے میں نہ ہو تو اس پر عمل ہوگا. جیسا کہ میاں بیوی حدود کو قائم کرنے کا غالب گمان رکھیں تو رجوع کرنے میں حرج نہیں. یہاں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہاں میں ظن کا معنی جہالت لا علمی ہے. کہ حق کے مقابلے میں لا علمی کوئی فائدہ نہیں دیتی، جبکہ حدیث حق ہے اور حق کے مخالف حق کبھی نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ ظن بھی معتبر ہوتا ہے، اور پھر ظن کے اعتبار سے ظنی حدیث کی دو صورتیں بناتے ہیں، ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ. اور منکرین حدیث کہتے ہیں قرآن میں کوئی ظن نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کا ثبوت قطعی ہے قرآن کا، لیکن دلالت تو ظنی بھی ہے. دلالت کے اعتبار سے قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں، قطعی الدلالہ بھی ہیں دونوں اور ظنی الدلالہ بھی ہیں. اب جیسے حدیث میں ہے کل مسکرن حرام، اس کی دلالت تو بالاتفاق قطعی ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب قطعی الدلالہ ہے. کئی حدیث ظنی الدلالہ ہوتی ہیں. اب جیسے من لم یتغن بالقرآن، یہ ظنی الدلالہ ہے. لم یتغن سر لگانا یا بے نیاز ہونا، جو قرآن کے ساتھ بے نیاز نہیں ہو جاتا وہ ہم میں سے نہیں، جو قرآن سر لگا کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. دونوں معنوں کا احتمال ہے نا. قاریاں دی ایک دلیل تے گئی نا، ذہنی ہو گئی. اسی طرح لا یغار کاتب ولا شہید، اب اس کو فعل مضارع معلوم بنائیں گے یا مجھول بنائیں گے، دونوں بن سکتے ہیں، اور پھر دونوں اعتبار سے معنی کا فرق پڑے گا. جو بھی مشترک لفظ والی آیت یا حدیث ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ظنی الدلالہ. تو اس اعتبار سے تو قرآن بھی ظنی ہے. اللہ نے خود کہا ہے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. تو جو آیات متشابہات ہیں وہ سب کی سب ظنی ہو گئیں. اگر ظنی ہونے کی وجہ سے حدیث حجت نہیں تو پھر قرآن بھی حجت نہیں. حدیث کا وہ ذخیرہ جو تواتر کے ساتھ منقول ہے وہ دلالت کے اعتبار سے قطعی ہے، اس کو تو سارے قطعی مانتے ہیں، تو کم از کم اس کو تو حجت مانیں. جبکہ اہل الحدیث تو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد نقل العدل عن العدل تام الضبط، ثقہ کی نقل متصل السند، ہاں وہ خبر واحد ہی ہو وہ بھی قطعی الثبوت ہے. دلالت تو الفاظ نے کرنی ہے نا، دلالت کا تعلق ہے الفاظ کے ساتھ، ثبوت کا تعلق سند کے ساتھ.
جب ہم قرآن کی تعریف کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ یقینی،
اور خبر واحد بھی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے.
یہ فرق تو درست
ہاں غلط ہے فرق. تواتر اور احاد کی جو یعنی کہ اصطلاحی تقسیم ہے یہ تقسیم ہی غلط ہے. ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے لہذا حجت نہیں. کیسے خلاف ہے؟ اللہ نے کہا فاتزل النساء فی المحیض، کہ حیض میں عورتوں سے دور رہو، اور حدیث میں کیا ہے ربما یباشرونی مانا حائض، یا حالت حیض میں مباشرت کرتے تھے. یہ اعتراض ان سے پہلے وہ معتزلہ مرجیہ وغیرہ نے بھی پیش کیا تھا. کئی حنفی بھی اس قاعدے کے قائل ہو کر حدیث کا رد کرتے ہیں. خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ ایک صاحب رائے کے پاس جب البیعان بالخیار والی حدیث پیش کی گئی تو اس نے رد کر دیا، حالانکہ یہ حدیث تواتر کا درجہ رکھتی ہے. اور منکرین حدیث اس قاعدے کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد آپ پر حدیثیں پیش کی جائیں گی، ان کو قرآن پر فرق لینا، مخالف ہو تو چھوڑ دینا، موافق ہو تو مان لینا، جبکہ یہ روایت ہی باطل ہے، حدیث ہے ہی نہیں. تو باطل پر جو چیز بنیاد رکھی جائے گی وہ چیز بھی باطل ہی ہوگی. پھر اپنے اس قاعدے کو پکا کرنے کے لیے، دلیل دینے کے لیے پیش کیا کی ہے؟ حدیث، اور وہ بھی باطل. تو پھر تو حدیث کو ماننا پڑے گا نا، پہلے حدیث کو حجت مانو پھر یہ دلیل دو. رہی بات تو قرآن مجید میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ جو قرآن کے موافق ہوگی وہ حجت، اور جو موافق نہ ہو وہ حجت نہیں بن سکے گی. یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے. خلاف اس وقت ہوتا ہے جب جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے دوسری جگہ اسی چیز کا اسی طریقے سے اس بات کیا جا رہا ہو. در تناقض ہشت وحدت شرط دان، تناقض میں آٹھ وحدتیں شرط ہیں، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت اضافت و شرط و اضافت و جز و کل، قوت و فعل است دراخر زمان. یہ انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے منطق میں. یہ آٹھ وحدات، وحدات سمانیاں ہوں تو تعارض اور تناقض پیدا ہوتا ہے، وگرنہ نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا فاطر النساء، جماع سے الگ رکھو. اور ربما یباشرونی کا کیا مطلب ہے؟ الساق البشرا بالبشرا، جسم کا جسم کے ساتھ لگنا. تو حائضہ بیوی کے ساتھ بغل گیر ہونا تو منع نہیں ہے، منع جمع کرنا ہے. تو قرآن میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے حدیث میں اس کا اس بات نہیں ہے. اسی طرح البیعان بالخیار والی جو حدیث ہے یہ بھی عقود کے منافی نہیں، یہ تخصیص ہے، خلاف نہیں. آپ کہتے ہیں کہ حدیث ذنی ہے، قرآن قطعی ہے. قطعی کی تخصیص ذنی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، حالانکہ کتاب و سنت میں اس قاعدے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث عقل کے خلاف ہے اس لیے حجت نہیں، یہ بھی معتزلہ جہمیہ کا اصول ہے، انہوں نے اس اصول کے تحت کئی حدیث کا انکار کیا ہے. وجہ یہ بنی کہ جب یہ فلسفہ عربی زبان میں آیا تو بہت سے علماء اس سے متاثر ہو گئے، عقل کو نقل پہ مقدم کرنا شروع کر دیا. ان متاثرین میں معتزلہ بھی تھے، انہوں نے اسی شبہ کی بنا پر اللہ کے متکلم ہونے کا انکار کر دیا. اہل سنہ میں سے احناف بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، انہوں نے بھی شرط لگا دی کہ حدیث قیاس کے خلاف نہ ہو تو مانی جائے گی. مثلاً بے مسررات والی احادیث کہ ایک انسان گائے یا بکری خریدی، اس نے جس کا دودھ روک دیا گیا تھا کہ قیمت زیادہ مل جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے خریدار کے لیے یہ اختیار ہے کہ جانور واپس کرے اور ساتھ ایک سا کھجوروں کا بھی واپس کرے. یہ ایک سا جو تمر ہے یہ دودھ کے بدلے ہوگا. تو حناف کہتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے، عقل تو یہ چاہتی ہے کہ اسے جتنا دودھ پیا ہے اتنی قیمت واپس کرے، ہو سکتا ہے کہ دودھ زیادہ ہو اور صرف ایک سا کھجوریں دے، یہ عقل کے خلاف ہے. انہوں نے فلاسفہ سے متاثر ہو کے یہ باتیں بنائی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلیں کئی ہیں، یہودی اور عیسائی بھی عقل ہیں اور مسلمان بھی عقل رکھنے والے ہیں. اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ حدیث کون سی عقل کے خلاف ہے، پہلے اس عقل کا تعین کرنا چاہیے. کیونکہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، دوسرا کہتا ہے یہ عین عقل کے موافق ہے، پھر منکرین حدیث یا متاثرین کے پاس عقل کو معین کرنے کا کوئی قاعدہ بھی تو نہیں ہے. ہاں ایک عقل ہے جس کو میزان اور معیار قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل. تو اب جو بھی حدیث رسول سے ثابت ہو جائے وہ عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی عقل معیاری ہے. جب احادیث معیاری عقل کے مطابق ہیں تو وہ اب جس کی بھی عقل کے خلاف قرار دے دی جائیں وہ عقل ہی نہیں ہوگی بلکہ کم عقلی ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلو وقتی طور پر مان لیتے ہیں وہ فرد محال کہ آپ کے پاس موافقت اور مخالفت کا کوئی ضابطہ بھی موجود نہیں ہے، مان لیا عقل کے خلاف ہے تو اس کے خلاف ہونے کا لیے بھی تو ضابطہ موجود
نہیں ہے.
اس لیے بھی ہمیں یا تو قرآن کو دیکھنا پڑے گا یا عقل رسول کو دیکھنا پڑے گا. پھر اگر یہی اصول اور ضابطہ بنانا ہے کہ خلاف عقل چیزوں کو رد کرنا ہے تو پھر قرآن مجید کی کئی آیات بھی عقل کے خلاف ہیں، تو انہیں بھی حجت نہیں ہونا چاہیے. اس طرح خود خود کا گفتگو کرنا، چیونٹیوں کا بولنا، دابت الارض تکلمہم، عقل کے خلاف ہی ہے نا. تو جہاں جو تعویل ان چیزوں کی موجودات کی کر لیتے ہیں حدیث کی بھی کر لیا کریں. پھر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ سائنس کے خلاف ہیں لہذا حجت نہیں. سائنسی تحقیقات میں تو اختلافات رونما ہوتے رہتے ہیں، کس کو مانیں گے کس کو رد کریں گے. پہلے سائنسدان کہتے تھے زمین ساکن ہے، اب کہتے زمین متحرک ہے. پہلے کہتے تھے کہ آسمان مادی ہے، اب کہتے ہیں آسمان حد نگاہ کا نام ہے. اور اگر یہی ضابطہ بنانا ہے تو قرآن مجید بھی سائنس کے خلاف ہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئة، تو سائنسدان تو سورج کے غروب ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سورج غروب ہی نہیں ہوتا. جہنم کی شدت کے باوجود جہنم میں درختوں کا ہونا اور پھلدار ہونا کیا یہ سائنس کے مطابق ہے؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، وہ درخت ہوگا جہنم کی آگ میں موجود ہوگا. سائنس نہیں مانتی کہ آگ ہو اور درخت بھی ہو. پھر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں آپس میں متعارض ہیں، یہ بھی وہی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیثوں میں حقیقی تعارض کبھی نہیں ہوتا. بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، وہ بندے کی عقل کا خلل ہوتا ہے، حقیقت میں تعارض نہیں ہوتا. اور اگر اس ظاہری تعارض کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو قرآن بھی حجت نہیں رہتا. اللہ نے کہا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت دوسری جگہ فرمایا ہے انک لا تہدی الی صراط مستقیم. تو ظاہرا تو تعارض معلوم ہوتا ہے نا، ادھر کہا ہے لا تہدی، ادھر کہا ہے لا تہدی، یقیناً آپ ہدایت دیتے ہیں، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دیتے. تو تطبیق دیتے ہیں نا ان کو آپس میں کہ لا تہدی کا مطلب ہے آپ ہدایت پر گامزن نہیں کر سکتے، اور لا تہدی کا مطلب ہے کہ آپ راہ ہدایت دکھاتے ہیں. تو حدیث کے باہم تعارض میں بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا جائے، تطبیق دی جائے. پہلے اس بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پہلے زمین بنائی پھر آسمان، پہلے زمین پھر، اور آخری پارے میں سورہ نازعات میں کیا کہا؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. اب ظاہرا تو ادھر بھی تعارض آ رہا ہے، پھر رد کر دیں، نہ مانیں اس کو، حقیقی تعارض نہیں ہے. سورہ بقرہ میں تخلیق کا ذکر ہے کہ پہلے اللہ نے زمین بنائی، اس کے بعد آسمان، اور سورہ نازعات میں کیا ہے کہ آسمان کو بنا کے اس کو اونچا کرنا اور سیدھا کرنا، یہ پہلے ہوا اور زمین کا بچھانا بعد میں ہوا. یعنی سورہ بقرہ میں ذکر ہے تخلیق کا، اور سورہ نازعات میں تخلیق کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس کو سیدھا کرنے کا، برابر کرنے کا. تیسری ہے ساتھ ملا لے مسئلہ حل ہو جائے گا. کانتا رتقن ففتقناہما، یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کیا. تو پہلے اللہ نے زمین بنائی، اس کے اوپر آسمان کو لپیٹ دیا، بس یہ ذکر ہوا ہے پہلے اس پارے میں. اور آخری پارے میں کیا ہے؟ آسمان کو اللہ نے بنایا، رافع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دحاہا. زمین پیدا پہلے ہوئی ہے، بچھایا اس کو بعد میں ہے، آسمان پیدا بعد میں ہوا ہے، سیدھا اس کو پہلے کیا ہے، تو تعارض کوئی نہیں. ایسے ہی احادیث کے مابین بھی کوئی تعارض نہیں ہوتا، صرف تطبیق دینے کی ضرورت ہے. ہاں تو سوچیں کیا ہو سکتا ہے. عرض سے مراد جن سے عرض، مسئلہ حل.